أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ. تو تھوڑا سا ان شاء اللہ ہم یہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں جب تک کہ استاد ہمارے ساتھ واپس ریڈی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور الحمد للہ آج کا بھی لیسن ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت پریکٹیکل الحمد للہ. تو کیا باتیں سیکھی ہیں, پہلے تو ایک ایک بات لکھیں کہ جو ہم نے آج کے لیسن سے سیکھی ہیں. اوکے ان شاء اللہ تعالیٰ میں دیکھتی ہوں. ابھی بہتر ہے؟ جی اب بہتر ہے. اوکے جی, تو آج کے لیسن سے ہم نے کیا بات سیکھی ہے یہ شیئر کریں. سب سے پہلے اپنے لیے ہم لوگ نوٹس بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ٹپس کو لکھ رہے ہیں اور تاکہ وہ ہمیں یاد بھی رہیں اور ریویژن کریں تو ساری بات بھی آسانی سے یاد رہ جائے. جی نوٹس کون کون بنا رہے ہیں یہ بتائیں. جی الحمد للہ گڈ. اس کا مطلب ہے کہ خرابی کو خوشی سے برداشت نہیں کرنا, خوشی سے برداشت نہیں کرنا, یعنی کہ اس کو ایک طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا, یہ کہنا چاہ رہی ہوں. جی اور بچے جی بھی کتاب جیسے ہیں مس نہیں کرنا ون پیج بھی. بالکل صحیح, بہت اچھی بات کہ بچوں کی بھی لائف میں ایک ایک چیز کو امپورٹینس دینا, کسی بھی چیز کو کم نہیں جانے, ہر ٹائم پہ ہم یوٹیلائز بھی کریں. جہاں کوئی برائی ہے تو اس کو کبھی یہ چھوٹی سمجھ کے نگلیکٹ نہ کریں. فرسٹلی آئی نیڈ ٹو بی لرننگ اینڈ دین امپلیمنٹنگ ان شاء اللہ. بالکل, اور دیکھیں کہ لرننگ آدھا کام تو الحمد للہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہنچا دیا. ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اپنے اوتھینٹک سورس سے سیکھ رہے ہیں, یعنی جو ہمارے جو اوتھینٹک سورسز ہیں ان کے تھرو سیکھ رہے ہیں. تو نالج تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کھولی. اب ہم نے امپلیمنٹیشن کے اوپر بہت اسٹرکٹلی کام کرنا ہے. فائنڈ رائٹ ٹائم ٹو گیو نصیحت. بالکل صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ سب لوگ شیئر کریں آپ کے لیے کیا رائٹ ٹائم ہے, یہ کیا ہونا چاہیے ہے رائٹ ٹائم پہ روکنا. ناٹ آلویز. بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ جیسے کہ اب یہاں زیادہ تر جو ہیں وہ پیرنٹس ہی ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا ٹائم یا کیا انداز سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ون آن ون بیسس, یعنی اکیلے میں بات کرنا, ہے نا؟ اور کیا اسی وقت ایڈریس کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جس وقت کچھ ہو رہا ہو اسی ٹائم پر ایڈریس کر دیا جائے؟ بےزتی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جسٹ ناؤ مائی کڈ کیم فرام بیک فرام فجر, میں ایک دم ہینڈ جیکٹ فور ایچ اور اینڈ دے انجوائے دی لاٹ. پھر میں دا فال اراؤنڈ, آئی ہیو ا گلاس اف واٹر ایٹ مائی ٹیبل ٹو الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. اور وین دے آر لسننگ, ٹھیک ہے. اور غلطی کے وقت نہیں روکنا چاہیے, غلطی کے وقت نہیں روکنا چاہیے. اور اس کی کیا ہمیں حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ آن دا اسپاٹ اگر ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک طرح سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا اثر ہو جاتا ہے. جب انسان غصے میں ہو یا اریٹیٹڈ ہو اس کو بات اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی. اور پیار سے جب بچہ سکون سے آپ کے پاس ہو, بالکل صحیح, ریلیکس ٹائم کے اندر بتایا جائے اور یا پھر باتوں باتوں میں سکھایا جائے, ڈائریکٹلی سکھایا جائے, بعد میں آفٹر ریلیکس پوائنٹ آؤٹ دا مسٹیک, بالکل صحیح, اور کام بھی سمجھایا جائے, یعنی جب وہ بھی کام ہو اور ہم بھی کام ہو. دے ڈونٹ ٹیک اٹ. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب کام نہیں سمجھایا جائے تو وہ لیتے نہیں ہیں؟ جی سسٹر نا یہ کہہ رہی ہوں آپ کی, جب ان کو پیار سے سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں, فیل اوفینڈیڈ. جی بالکل. اور سم ٹائمز آئی سے آفٹر اے فیو ڈیز, آفٹر فیو ڈیز ہیو پاسڈ دے آر اولڈر دین اپریشیٹ دیٹ It was noted but not mentioned. جی صحیح الحمد للہ. ٹھیک ہے تو استاد ہمارے ساتھ ریڈی ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت اللہ ابن الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریڈی ہیں سننے کے لیے کہ کچھ کہنے کے لیے ریڈی ہیں؟ الحمد للہ. چلیے یہ ایک چھوٹی سی شیئرنگ فیس بک کے تھرو کسی نے بھیجی تھی, یہ کل کا جو سیشن تھا ڈے ون اس کے جواب میں لکھتی ہیں کہ الحمدللہ اٹس گریٹفل سیشن. آئی ہیو 4 کڈز انڈر 7 ایئرس. آپ یعنی 7 سال کی عمر کے اندر اندر کے 4 بچے ہیں. اردو میں بتاتی ہوں, یہ کہتی ہیں کہ آپ کی یہ ٹپ کہ دے دو اللہ اور دے گا, اس ایک ٹپ نے میرے بچوں کے سارے مسئلے حل کر دیے. کیونکہ گھر میں سارا وقت یہی مقدمے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ اس نے میرا یہ لیا, اس نے یہ دیا. تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی مطلب لرننگ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں, اور بچوں کو تھوڑا سا اگر ہم سکھا دیں چیزوں کو کیسے لینا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بحث کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اینڈ پہ اس کی ویڈیو بھی دیکھیں گے کوشش کر کے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے واقعے پہ. ایک اور ماں کو دیکھیے, اور یاد رکھیے کہ ہمارا کورس کیا ہے کہ نیک ماؤں کا مثالی کردار. تو ہم باتیں تو جتنی بھی کر لیں لیکن ان نیک خواتین جن کی کہانیاں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو ہم اپنی زندگی میں اپلیکیشن لا سکتے ہیں یہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گی. تو ہر واقعے کو سنتے وقت اپنا تقابل ضرور کیا کریں کہ میں ایسی کیوں نہیں ہوں, اور اگر میں ایسی ہوں تو اللہ کا شکر ہے. ابھی اگلا واقعہ ہے پیج نمبر 52 پہ, 7 نمبر سٹوری ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جذبہ ایثار اور اولاد کی تربیت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی بچے کی تربیت کیسے کرتی تھی. حسن بن علی سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب گھر والوں کو کھانا میسر آیا. سوچیے دنیا میں سب سے خوبصورت گھرانہ ہوگا اللہ کے نبی کے بچے, ہاں آپ کی نسل, اور وہاں کھانا ایک دن کے فاقے کے بعد. پہلے تو خود سے ساتھ ہی پوچھئے کہ کیا کبھی میرے بھی گھر میں ایسا ہوا کہ ایک دن کا فاقہ ہو. ہم اپنے گھر نہ پکائیں, باہر سے ہم اتنا ادھر کھاتے پیتے رہتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہمارے گھر کچھ پکا ہی نہیں. تو پیٹ میں تو ایک ہی میں جانا تھا نا, آپ نہ کھائیں آپ کی بہن پکا دے, ایک ہی بات ہے نا. لیکن بعض دفعہ ہم اس طرح کی چونکہ عادت نہیں ڈالتے تو ہمیں پھر ایسے وقتوں پہ بچوں سے بہت ریئیکشن جب وہ شو ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے فاقے کے بعد کھانا آیا. والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ, حسین اور میں کھانا کھا چکے تھے جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا. وہ کھانا شروع کرنے والی تھیں کہ گھر کے بیرونی دروازے پر ایک سائل نے آ کر آواز لگائی, اے اللہ کے رسول کی بیٹی, میں 2 وقت سے بھوک کا شکار ہوں, اس لیے مجھے اس قدر کھانا دے دیجئے جس سے میرا پیٹ بھر سکے اور وقتی طور پر بھوک ختم ہو سکے. یہ سننا تھا کہ والدہ محترمہ نے فوراً کھانا چھوڑ دیا اور مجھے بلا کر حکم دیا, حسن یہ کھانا لے جا کر سائل کو دے آؤ. میں تو ایک وقت کے فاقے کا شکار ہوں جبکہ سائل نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا, اس لیے یہ اس کا زیادہ مستحق ہے. اس رسول کی بیٹی کا حال ہے جس کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو وہ تمام امہات المومنین کے ہاں سے پتا کرواتے اور سائل کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہی رخصت کرتے, خود بھوکے رہ جاتے لیکن سائل کی ضرورت کو پورا کرتے. ہے کوئی بات اس میں جو ہمیں سمجھ نہ آئے؟ ہم بہت کھا کے بھی بعض دفعہ اپنی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس میں سے عمل کی بات بس یہی رکھ لیجئے کہ کبھی جان کے بھی فاقہ کریں. ایک تو ہوتا ہے نا روزے کے ساتھ فاقہ, وہ تو پتہ ہے کہ افطاری پہ مزے مزے کی چیزیں مل جانی ہیں, پک جانی ہے اور کھائیں گے, اور خود نہیں کھائیں گے تو منگا لیں گے. لیکن یہ وہ فاقے ہیں کہ جس میں گھر میں ہوتا بھی نہیں, اور یہ بھی تو بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد بھی دوسرے کو دے دینا یہ سوچ کر کہ وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ مائیں ایسی ہوں گی نا تو بچے ایسے کیوں نہیں ہوں گے. آج اللہ کی دولت, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں ہمارے گھر میں, ہو سکتا ہے ہم اس کو محسوس ہی نہ کر سکے, لیکن آپ اور میں اگر ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے کر سوچیں, کوئی نہ کوئی ایسے حالات ضرور پیدا کرے. بچوں کو تو نہیں پتا نا آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں گھر میں نہیں ہے کھانا, آلٹرنیٹ دیجئے. یہ جو ہر وقت ہر چیز اویلیبل کر کے گھروں کی فریجوں کو اور پینٹریز کو فل اپ کرتے ہیں نا, تو یہ گھر اور سٹور اور کسی گروسری سٹور کا فرق مٹ جاتا ہے. بس اب ہمارے اپنے گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اندر ایک سٹور بھی ہوتا ہے جس میں پھر کچھ سٹاک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک باہر بھی سٹور ہوتا ہے, ایک تہہ خانے میں بھی ٹھنڈا روم ہوتا ہے کہ جس میں ہم بہت کچھ بھرے ہوتے ہیں. بچوں کو پتا ہے اگر اس فریج میں نہیں ہے تو باہر کی فریج میں ضرور کچھ ہوگا, اس فریزر میں کچھ بھر گیا تو ختم ہو گیا. تو کبھی کبھی کسی ایسی چیز کو جس کو آپ تھوڑا سا لوگ بچوں کو اہمیت دلانا چاہیں اس کو ختم کریں, ایک ویک نہ لائیں, کیا ہمارے گھروں میں آج کے دور میں یہ تصور ہے کہ ایک ویک بریڈ ہی نہ آئے تو ناشتہ ہو جائے؟ کیا بریڈ کے بغیر ناشتہ نہیں ہو سکتا؟ گھر کی روٹی سیریل ہے، کتنے آلٹرنیٹس ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ناشتہ، بلکہ ہر بچے کا ناشتہ، ہر ایک اپنے حساب سے جو ناشتہ کرنا چاہے ہم اس کو اویلیبل کرنا پسند کرتے ہیں۔ کر کے دیکھیے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ شکر گزاری کے جذبے زیادہ پیدا ہوں گے۔ جب ایک چیز ہر وقت ہی ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر ہی کھو جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا اور یہ ہونا ہمارا حق ہے۔ لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے کر سوچتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے آج دی ہے تو یہ کیوں دی ہے، بس اس پر اپنی نظریں رکھیے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں کہ ہر وقت پیٹ بھرا رہنا تو وہ باتیں نہیں سمجھ آتی جو خالی سمجھ آتی ہیں۔ انرجی بھی جتنی ملتی جاتی ہے اتنی، گھروں میں بچوں کی لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو مینج کرنا آ جائے، ہم اتنے نہ ان کے لاڈ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کا یہ اسوہ ہم بھول ہی جائیں۔ اگر آپ چاہیں نا تو اس میں سے ایک اپنے لیے ٹپ بنا لیں اس سے بک کو پڑھنے کی، ہر کہانی میں سے کوئی ایک چیز اپنے لیے نوٹ کریں بعد میں، اور اس کو لکھ کر اپنی کچن کی فریج پہ یا کچن کے کوئی ایسی جگہ پہ جہاں اکثر آپ کی نظر پڑتی وہاں لگا لیں۔ آپ ایک چیز ضرور محسوس کریں گے کہ ان نیک ماؤں کے کردار میں بہت بنیادی کردار جو تھا نا، دو چیزوں میں جھلکتا ہے، کھانے پینے میں اعتدال اور جذبہ جہاد اور اسلام کی خدمت کا شوق۔ میں دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ اگر آج ہم یہ دونوں جملے لکھ کے دیکھیں، کیا آج کی ماں کو بچے کے کھانے پینے پر کنٹرول کی فکر ہے؟ یہ تو سب کو ہے کہ بچے کیا کھائیں، لیکن یہ فکر ہے کہ کم کھائیں، یہ نہیں کہ کم ہے یا ویٹ کم ہو جائے، اس کے لیے کم کھلاتے ہم، چھان چھان کے کھلائیں گے، لیکن اس لیے کم کھلانا تاکہ ان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز، کیا میرے دل میں یہ تڑپ ہے اور کیا میں نے اپنے بچوں کو یہ دی ہے تڑپ کہ میں اسلام کے لیے کچھ کروں؟ اسی کورس کو اٹینڈ کرنے لیے ایک ماں نے میرے ساتھ شیئرنگ کی کل، تو وہ اپنا بتا رہی تھی کہ جو بھی ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، جو اس کا خلاصہ نکلا ہے، وہ ہر دن جا کر اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، اور صرف دو ہی دن گزرے ہیں تو گھر کا ماحول بہت بدل گیا۔ کیا بچے اس طرح سے ماں کے ساتھ محبت محسوس کرتے ہیں، دوستی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے شاید پہلے نہیں کی تھی؟ جیسے ہم گھر سے جاتے ہیں تو انتظار ہوتا ہے نا کہ گھر جائیں کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، ان کو بھی اب یہی فیلنگ آتی ہے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو واقعی ہم نے اپنے بچوں کو بہت دور کیا اپنے آپ سے، ان کو قریب لے کے آئیں گے نا پھر انشاءاللہ باقی کام بھی آسان ہوں گے۔ ایک اور صحابیہ کا قصہ پڑھتے ہیں، پیج 53 واقعہ نمبر 8 ہے۔ ایک صحابیہ کا بے مثال شیوا صبر اور رضا۔ اب آپ اس کو سنتے وقت پھر اپنے اوپر لیں، کیونکہ واقعہ لمبا ہوتا ہے، اس کو دہرانے میں ٹائم دوبارہ لگ جاتا ہے، تو بیچ ہی میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اب ہم اپنے لیے لیتے جائیں، اور جو چیز میں نہ بتا سکوں وہ آپ نوٹ کریں، اور اینڈ پہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس میں سے یہ واقعہ بھی فائدہ لے سکتے تھے۔ واقعہ یہ کن کا ہے؟ یہ واقعہ بھی ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ہے۔ مجھے بڑا اسے ان کو ملنے کا شوق آتا ہے، جب بھی ان کی کہانی پڑھی اور ان کے بارے میں پوری کہانی بھی پڑھائی ہوئی ہے کسی جگہ پہ، تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی سمجھدار مائیں تھیں، نہ انہوں نے کوئی ڈگریاں لی ہوئی تھیں، نہ یہ کالجز سے جا پڑھ کے آئی تھی، لیکن یہ کتنی عقل مند تھی، اس کی دلیل اس واقعے میں بھی ملے گی۔ یہ کون تھی جو نہ صرف ایک بڑے مرتبے اور قدر و منزلت والی صحابیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ہے، بلکہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان کا نام رومیسہ کنیت ام سلیم تھی، اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ خاندانی عزت و مرتبت، ذاتی خوبی اور شرافت کی بنا پر آپ کا بہت احترام کیا جاتا تھا، یعنی اعلی نصب کی تھی، کوئی یہ بھی نہ سوچا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو فارگوٹن تھے اور سوسائٹی میں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، بڑی عزت والی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دین کا آغاز کیا تو ام سلیم دعوت اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئی، یعنی بالکل شروع کے دنوں میں مسلمان ہوتی ہیں۔ آپ انتہائی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ عالم و فاضلہ صحابیہ ہونے کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، تو یہ ان لوگوں میں سے تھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ام سلیم نہایت صابرہ اور مستقل مزاج خاتون تھی۔ ان کا پہلا نکاح مالک بن نصر سے ہوا۔ جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا اور تو عموماً یہی ہوتا تھا کہ مرد پہلے مسلمان ہوتے تھے، پھر ان کی ترغیب اور تبلیغ سے ان کے گھر کی عورتیں یا خاندان کی عورتیں بھی ایمان لیا تھیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. مصعب بن عمیر کی پہلی بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ کے حکم سے دین کی دعوت و تبلیغ کی غرض سے یثرب, یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور پھر بعد میں اس کو مدینہ تو نبی کہنے لگے گے, یہ یثرب پہنچے اور آپ نے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا تو مالک بن نصر کے گھر میں ایک عجیب سی مالک بن نظر کے گھر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. ام سلیم کا شوہر مالک بن نظر نہ صرف یہ کہ اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا بلکہ اوروں کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کو ایمان نہ لانے کا حکم دے رہا تھا. امیجن کریں, اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی تھریٹ ہے کہ شوہر دین کو پسند نہیں کرتے بلکہ دین سے روکتے ہیں, تو پھر آپ ام سلیم کی یہ کہانی پڑھیے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کیا ایسے شوہر کو. جبکہ ام سلیم اپنے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑھتے ہی ایک عجیب پر لطف و پرسکون کیفیت سے سرشار ہو گئی تھی. ان کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ دعوت ضرور سچی, فطری اور ہر طرح کی خرابیوں سے پاک دعوت ہے. وہ نہ صرف خود ذہنی طور پر دین حق کی قائل ہو چکی تھی بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی میں رنگنا شروع کر دیا تھا جس میں وہ خود رنگ چکی تھی. یہاں ایک عمل کا نقطہ نوٹ کیجیے کہ ہماری وہ بہنیں جن کو بھی اپنے شوہروں کی طرف سے صحیح نہیں رہنمائی مل رہی یا ان کو حالات سازگار نہیں ملتے, تو وہ شوہروں پہ نہیں بچوں پہ کام کریں. بچے جو ہوتے ہیں نا, یہ عورت کی فورس ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر بچے کے ساتھ عورت کے قدم جم جاتے ہیں گھر میں, تو اگر بچے بھی اسی مزاج کے ہوں گے جس کی بیوی ہے, تو شوہر کے لیے پھر ریزسٹ کرنا زیادہ دن ممکن نہیں رہے گا. ساتھ ساتھ اب ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ ان کا شوہر بھی دین حق کی طرف مائل ہو جائے. ام سلیم کا اصرار تھا کہ یہ نئی دعوت ہی فطری اور سچی دعوت ہے اور ہمارے دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل بھی ہے, اس لیے میں بہرحال اسلام قبول کرنا ہوگا. شوہر اور بیوی میں بات بڑھتے بڑھتے جھگڑا شروع ہو گیا جو بتدریج شدت اختیار کر گیا. مالک بن نظر نے ام سلیم کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو میں تم سے کنارہ کش ہو جاؤں گا, یعنی تم سے الگ ہو جاؤں گا, سپریشن اختیار کر لوں گا. اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے درمیان تعلق قائم رہے تو پھر تمہیں اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کرنی ہوگی جس پر نہ صرف میں بلکہ لوگوں کی اکثریت عمل پیرا ہے. اب آپ دیکھیے یہ دھمکی کس کی ہے, گھر ٹوٹ رہا ہے نا, طلاق کی دھمکی ہے کہ واپس آ جاؤ نہیں تو پھر تمہیں چھوڑ دوں گا. لیکن ام سلیم کے قلب و ذہن میں دین حق کی دعوت کا سودا اس حد تک سما چکا تھا کہ وہ دوبارہ شرک و کفر کی طرف پلٹنا ناممکن خیال کرتی تھی. چنانچہ ام سلیم باقاعدہ طور پر مسلمان ہو گئیں. اب ان کے سامنے دو ہی باتیں تھیں, یا یہ کہ ان کا شوہر بھی اسلام لے آئے یا یہ اسے چھوڑ دیں, کیونکہ اب وہ قانون آ چکے تھے کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے اگر ایک کفر پہ ہوتا تو پھر شادی نہیں رہ سکتی تھی. تو یا گھر ٹوٹے گا یا اسلام ٹوٹے گا. عموماً ایسے وقتوں میں آپ دیکھیے کہ لوگ کیا فیصلے کرتے ہیں, لیکن دیکھیے گا کہ ام سلیم کتنی بہادر تھی اور انہوں نے کتنا بڑا رسک بھی لیا. لیکن ام سلیم کے قلب و ذہن میں دین حق کی دعوت کا سودا اس حد تک سما چکا تھا کہ وہ دوبارہ شرک و کفر کی طرف پلٹنا ناممکن خیال کرتی تھی. چنانچہ ام سلیم نے سلیم باقاعدہ مسلمان ہوئی. اب ان کے سامنے یہ باتیں یہ ہوگی چنانچہ میں سلیم اپنے شوہر کو بھی مسلمان ہونے کے لیے با اصرار دعوت دیتی رہی, لیکن وہ بدقسمت کافر ہی رہنے پر مصر رہا, یعنی اس نے اسی پہ اپنے آپ کو رکھا اور مسلمان ہونے سے مسلسل انکار کرتا رہا, حتیٰ کہ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان مسلسل اور شدید کشمکش اور کھینچا تانی شروع ہو گئی, جس سے بالآخر تنگ آ کر مالک بن نظر خود ہی ام سلیم سے علیحدہ ہو کر اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی قریب البلوغت تھے اور ان کے دونوں کے لاڈلے بیٹے تھے, ان کو چھوڑ کر شام چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ وہیں مر گیا. ام سلیم بیوہ ہو چکی تھی. چند ماہ کے بعد کچھ افراد نے ان کو نکاح کے پیغام بھجوائے, لیکن ام سلیم نے ہر پیغام میں نکاح کے جواب میں یہی کہا کہ اب میں اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کروں گی جب تک میرا بیٹا انس بالغ نہیں ہو جاتا. یہاں تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پھر بات آگے پلٹ جائے گی. آپ دیکھیے کہ جھگڑا بھرا اور پھر اخیر وہ شوہر چھوڑ کے چلے گئے اور فوت ہو گئے. اگر ان کے شوہر کو یہ پتا ہوتا کہ میری موت اتنی قریب ہے تو کیا وہ اپنی بیوی کی زبان سے جو حق بات سنی تھی اس کو مانتے؟ مان جاتے. بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک خاندان, برادری, معاشرے کے رنگ روپ میں اتنا زیادہ مگن رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر اسی لمحے ہمیں موت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دکھائیں گے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپ میں سے شاید کوئی جو بہت امن پسند اور پیس میں کرونے کا دعویٰ کرے وہ اس پہ شک اعتراض کرے کہ یہ کیسی ایک ایسا دین ہے کہ ام سلیم نے اپنا گھر برباد کر لیا اور اس پہ رہ گئی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتی ہوں, کیونکہ آج جب بھی کوئی بندہ اپنے دین میں اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر یہ جھگڑا ضروری ہے, لازم ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سوسائٹی میں حق آئے اور پھر وہاں شور نہ اٹھے. اس میں ہم اپنی سبیل الجنہ میں کئی جگہ بات کر چکے ہیں, اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ مثال ہے کہ یہ شہر ہے, اس میں ہم سب رہتے ہیں اور یہاں پانی بہت صاف آ رہا ہے. اتنے میں ایک خبر پہنچے کہ جو پانی کی نالیاں ہیں جہاں سے ہم پینے کا پانی لیتے ہیں اس کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ جو ہی یہ بات کسی کو ہم سب کو پتا چلے گی تو اب لوگوں میں شور اٹھے گا نا. اب شور اٹھے گا تو لوگ مختلف گروہوں میں بٹیں گے. کچھ کہیں گے کہ ایز سون ایز پاسبل جلدی سے ریپیئر کرواؤ اور ہمیں صاف پانی ملے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسا کرنے کے اوپر خرچہ بھی آئے گا اور کچھ دن پانی بھی بند رہے گا, قربانی دینی پڑے گی, لیکن وہ اپنی ابدی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قربانی کو کرنے کو تیار ہے. دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم سے یہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, پی رہے تھے نا آج پتا چل گیا تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا, خاموش رہو بس چپ, کوئی سڑک نہ توڑو, کچھ نہ کرو, کوئی خرابی نہ کرو, چپ رہو بس شور نہ کرو. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ گروہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کی بات مان کر خاموشی اختیار کر لیجیے, چپ 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 جو کر رہے ہو چپ چپ, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا سارے بیمار ہوں گے, پیٹ کی بیماریاں بڑھیں گی اور پیٹ خراب ہوں گے اور ہماری نسلیں کمزور سے کمزور ہو جائیں گی. پہلا گروہ جنہوں نے ایک دم جرت لی, گھر ٹوٹا خرابی ہوئی لیکن ایک ابدی سے تو آ گئی نا, بس یہی مثال ہے. جب حق آئے گا, اور یاد رکھیے میں پہلے بہت دفعہ یہ اپنی کلاسز میں بات کر چکی ہوں, آج کی صدی جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس سے پچھلی صدی, یہ اسلام کا ریولیوشنری دور ہے. ہم اس طرح سے سی سا کے اندر سے گزرتے ہوئے اب نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. جہاں اسلام کے اندر یہ انقلاب آئے گا گھر ٹوٹیں گے. اس وقت آپ اور میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا کوئی قرضہ سیدھا نہیں ہے. شادیوں کے کرنے سے لے کے, شادیوں کے نبھانے سے لے کے, گھر بچانے تک کئی غلط فیصلے جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں. آئیڈیل سوسائٹی تو وہی ہوتی ہے کہ جہاں بچی کی تربیت بھی خوبصورت ہو, بچے کی بھی ہو, اور رشتے کے وقت میں پہلا انتخاب جو ہے وہ عورت کا ہو. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے جوان بیٹے کو لے کے کہا کہ میرا یہ بیٹا بہت نافرمان ہے, اس کو سمجھائیے. اب وہ عمر صاحب جب بات کرنے لگے اس بچے سے جو جوان تھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کی ہر بات مانوں گا, صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ بیٹا ہونے کے ناطے میرا کیا حق ہے میرے باپ کے اوپر. تو کہا کہ تیرے باپ کے اوپر جو حقوق تھے ان میں پہلا حق یہ تھا کہ تجھے اچھی ماں دیتا, نیک عورت سے شادی کرتا, پھر دوسرا تیرا حق یہ تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا, اور تیسری بات ہے. تو اس جوان بچے نے کہا کہ پھر میں آپ کو بتا دوں, میرے باپ نے میرا ان تین میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے شادی کی نان مسلم سے, اور وہ چونکہ نان مسلم تھی وہ اسلام پہ نہیں تھی, اس نے مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر میرا نام اس نے جوالا رکھا, مکڑا جیسے جالے ہوتے ہیں, تو میرا نام اچھا نہیں رکھا. اور تیسری بات ہے چونکہ میری ماں غیر مسلم تھی اس نے میری اچھی تربیت نہیں کی. تو حضرت عمر نے اب اس باپ کی بات سننے بغیر کہا کہ اے شخص تو چلا جا, قصور تیرے بیٹے کا نہیں تیرا ہے. اور حقیقت ہے یہ, آج ہمارے شادیاں کرنے کے جو معیار ہیں اسی میں خرابی ہے. اب یہ ام سلیم کا گھر تو ٹوٹنا ہی تھا, یا تو پھر ام سلیم کا دین ٹوٹتا. یاد رکھیے کہ جب بھی بے جوڑ شادیاں ہوں گی یا گھر ٹوٹے گا یا دین چھوٹے گا. تو جب دین پہ غیرت ہوتی ہے تو انسان دین بچا لیتا ہے, پھر گھر تو اللہ نے بچانے ہوتے ہیں. ساروں کی باتیں غلط مان کے کون سے گھر بستے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا کہ اگر دین پہ عورتیں عمل کرنے لگ جائیں تو طلاقیں ہوتی ہیں, تو ذرا جا کے ناروے کی پوری لسٹ کھول کے دیکھیں جو طلاقیں ہوئی ہیں آج اس شہر میں اس سال میں, کیا وہ ساری دین کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ آٹے میں نمک دین ہے, باقی سب دنیا ہے. تربیت کے وہ اندازی یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن حقیقت ہے کہ گھروں کے اندر کفر پہ بیٹھے رہنا, شرک پہ بیٹھے رہنا, نمازی نہیں, 20-20 سال عورتیں ایک مرد کے ساتھ رہتی ہیں جبکہ وہ گندی سوچ کا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے طیبات للطیبین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخبیثات للخبیثون. اللہ تعالیٰ نے تو معیار صاف رکھے, کفر اور اسلام کے بیچ کی نماز ہے. ایک طرف پانچ وقت کی نمازی کا تہجد گزار خاتون ہے, دوسری طرف مرد جو نماز نہیں پڑھتے. یہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں. اور آج میں آپ کو سچ کہوں کہ آج ہماری نسلوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ نسلیں نہیں ہیں, بے جوڑ شادی ہیں. لڑکیاں سیدھی سادھی پاکستان سے آتی ہیں، یہاں کے لڑکے اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، شادی ہو گئی، آتے ہی وہ کہہ دیتے ہیں اماں کے لیے کی تھی، تمہیں میرے سے کوئی کام نہیں ہے، اور وہ بیٹھی ہیں ان کی اپنی نظریں ہیں، کہیں باہر گھوم رہے ہیں، کر رہے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، ایک آدھا بچہ پیدا ہو گیا، اب گھر کے اندر میاں بیوی جب مطمئن نہیں ہے، مرد کہیں عورت کہیں، تو کیا بچے پیدا کریں گے؟ ایک ٹسل ہے، یعنی میں جتنا درد اس موضوع پہ اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں شاید ہی کسی اور موضوع پہ کرتی ہوں۔ جب تک یہ چیز نہیں پوری کریں گے ہم باقاعدہ صحت مند نسلیں نہیں دیں گے۔ آخر ہوتا کیا، ایسی عورتیں پھر بچوں کو الگ لے کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ کوئی نارمل تربیت تھوڑی کر پاتی ہیں۔ بچے کو باپ چاہیے، بچے کے لیے باپ کا پیار چاہیے، اگر خاص طور پہ لڑکا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو تو باہر کی دنیا میں باپ نے دین سکھانا تھا۔ تو ام سلیم کا یہ واقعہ چھوڑ دیجئے، ایسے بیسیوں واقعات موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں، دو بیٹیوں کے گھر ٹوٹے تھے اسلام کی وجہ سے، کیونکہ ابو لہب کے دو بیٹوں کی بہویں تھیں، وہ عتبہ اور طیبہ، دونوں کو طلاق دی، غصے میں دلوائی کہ محمد کی بیٹیاں گھر بھیجو تاکہ ان کو پتہ چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان دونوں کو کتنا پیارا جوڑ دیا حضرت عثمان غنی کا۔ تو لہٰذا اس پہ آپ اپنے دل کو برا نہ کیجئے۔ ہاں اب مسئلہ کہاں بگڑتا ہے کہ ہمیں حکمت نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا۔ اگر ایک عورت سمجھدار ہو، حکمت والی ہو، 3 مہینے سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ بے دینی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور کوئی جھگڑا کیے بغیر، کوئی لڑائی کیے بغیر، پیار سے محبت سے، اوکے بھائی آپ کا یہ راستہ میرا یہ راستہ، کوئی ایک لفظ نہیں اس کے خلاف بولے گی، گھر ٹوٹ جائے گا لیکن برائیاں نہیں لوگوں کے اندر بھیجیں گے، وہ بہتر ہوگا اس سے کہ آپ 30-40 سال کے بعد پھر سوچیں کہ آپ کیا کریں۔ ایک سسٹر مجھے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ کہتی کہ اب تو میں تھک گئی ہوں، پہلے میاں اکیلے تھے، اکیلے میں میرے سے بدتمیزی کرتے تھے اور شرابی تھے، کبابی تھے، میں برداشت کرتی رہی، اب بیٹے بڑے ہو گئے، اب مجھے غم یہ کہ کل بہویں آ جائیں گی تو کیا آپ میری بہوؤں کے سامنے مجھے یہ ذلیل کریں گے؟ تو میں تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال سے ان کے ساتھ ہیں؟ کہتی 35 سال سے، 35 ایئرز۔ میں نے کہا سسٹر آپ انتہائی نا سمجھی کی بات کرتی ہیں، آپ نے 35 ایئرز لیٹ کر دیا یہ فیصلہ لینا، اور کہتی یہ نہیں بدلے تھے، یہ نہیں بدلیں گے، تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی ہے۔ ہم ہر چیز پہ رسک لے لیتے ہیں، دین پہ رسک نہیں لیتے۔ شادی کرتے ہیں 10 باتیں پوچھیں گے، پہلے تو اپنی ذات ہی پوچھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری ذات کس سے جا کے ملتی ہے، مجھے تو یہ کبھی نہیں سمجھ آتا، ہمیں دوسرا سمجھتا کیا جو ہم خود کو سمجھے بیٹھے ہیں، پھر برادری، پھر خاندان، پھر دولت مال، اور نماز کی پوچھو، کہتے ہیں نہ یہ نہ پوچھو، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خود ہی پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن ام سلیم نے رسک لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آلٹرنیٹ کتنا پیارا دیتا ہے، وہ شوہر تو جانے ہی تھے، نہیں تھی ان کے نصیب میں ہدایت، اس سے ایک اور بھی چیز عمل کی لکھ لیں کہ مرد ناداں پہ کلام میں دل پرے بے اثر۔ کہتے ہیں نا کہ کٹ سکتا ہے ہیرے پھول کی پتی سے، ہیرے کا جگر، پتی سے بھی ہیرا کٹ جاتا ہے، لیکن جو مرد ہی ناداں، کچھ کہتے ہیں مرد ناداں مرد نازاں، دونوں کو کر لیں، دونوں میں مانی بن جاتا ہے کہ جس نے نئی ہدایت لینی اس کو نہیں ملے گی، تو اللہ نے ان کو ان سے چھڑا دیا، اب وہ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ام سلیم کو اور نکال ہے، یہاں سے سوسائٹی کی ذرا خوبصورتی بھی دیکھیے، یہاں وہاں یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے کلچر کی بیچاری عورتیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس لیے بھی رسک نہیں لیتی، پہلی بات ہے طلاق لے کے بیٹھیں گی تو ٹھپا لگ جائے گا، پھر دوسری بات ہے آگے سے دینا کس نے، جائیں کدھر، ماں باپ بھائی بہن کیسے پالیں گے، اور تیسری بات ہے آگے سے رشتہ ہی نہیں ہونا، بیٹھی رہو جو بھی مل رہا ہے۔ ادھر یہ نہیں تھا، ادھر گھر ٹوٹتا تھا، عزت پوری ہوتی تھی، مردوں کے پیغام آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک صحت مند سوسائٹی ہے، تو ان کے پاس بھی رشتے آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے والے ہونے تک نہیں کروں گی۔ چنانچہ جب انس جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ سے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، انہی میں ایک ابو طلحہ بھی تھے جو مالک بن نظر ہی کے قبیلے کے 24 سالہ نوجوان تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو ام سلیم کے شوہر کے مرنے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، جسے ام سلیم نے محض ان کے مشرک ہونے کی بنا پر رد کر دیا۔ انہوں نے تو ایک مشرک سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اب اسلام میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مشرک سے کس طرح نکاح کر سکتی تھی؟ ام سلیم نے ابو طلحہ، جن کا اصل نام زید بن سہل تھا، ان سے کہا، اب یہ جملہ جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، کسی بھی ایتھیسٹ یا کسی بت پرست کو اگر تبلیغ کرنی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت جملے نہیں ہیں جو ہمیں مختلف کتابوں میں مختلف ملتے ہیں، کہتی ہیں ابو طلحہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا معبود جس کی تم پرستش کرتے ہو زمین سے اگا ہے؟ ابو طلحہ نے جواباً کہا واقعی ایسا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ ابو طلحہ عزا نامی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، جو دراصل 7 اگے ہوئے 3 درخت تھے، جنہیں اپنی جہالت کی بنا پر مشرکین نے عزا کا نام دے کر ان کی پرستش شروع کر رکھی تھی۔ پھر عمر سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم یہ بات سمجھتے ہو تو پھر تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ سوال سن کر ابو طلحہ نے سر کو جھکا لیا اور خاموش ہو گئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ لوہا گرم ہو چکا ہے اور یہی چوٹ لگانے کا صحیح وقت ہے، اب چوٹ ضرور کارگر ثابت ہوگی، عمر سلیم نے ابو طلحہ کو کہا، میں تو معبود حقیقی اور اس کے سچے رسول پر ایمان لاتی ہوں، جبکہ تم بت پرست اور مشرک ہو، اس لیے ان حالات میں میرا اور تمہارا جوڑ کیسے مل سکتا ہے؟ پھر عمر سلیم نے ابو طلحہ کو شرک اور توحید کا فرق اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں اس قدر عمدگی اور دلائل سے سمجھایا کہ وہ کچھ دن سوچنے کے بعد ایک دن عمر سلیم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں حق کا قائل ہو گیا ہوں اور اب تمہارا دین قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ اب عمر سلیم نے اپنے بیٹے اور صحابی رسول انس سے کہا کہ تم ابو طلحہ سے میرا نکاح کر دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ یہ نکاح اس لحاظ سے بڑا عجیب اور منفرد نکاح تھا کہ جسے سوتیلے بیٹے نے اپنے سوتیلے باپ اور حقیقی والدہ کا پڑھایا۔ نکاح ہوتے ہی عمر سلیم نے مہر معاف کر دیا اور فرمایا، اب میں مالی مہر کی خواہش مند نہیں ہوں، میں ابو طلحہ کے اسلام لانے کو ہی مہر سمجھتی ہوں۔ اس منفرد نکاح کو دیکھ کر بلند پائے صحابی رسول زید رضی اللہ عنہ بن ثابت بھی متاثر ہوئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اس سے بہتر مہر نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے سنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسٹوری میں پھر بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اس دور میں اس طرح سے رشتے آسانی سے ہو جاتے تھے۔ شاید کچھ چیزیں آپ کو سن کر لگ رہا ہوگا کہ اچھا، اتنا کھلا ماحول تھا کہ خود ایک عورت سے شادی کی باتیں مرد کر رہا ہے تو پھر آج تو ہماری بھی جائز ہے، اور ہم تو فیس بک پہ جا کے باتیں کریں یا matching.com اور جا کے شادیوں پہ رشتے ڈھونڈتے جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جتنے واقعات ہم صحابہ کے پڑھتے ہیں نا، یہ اسلام کا انٹرفیس تھا۔ انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز کالی تھی نا، تو اب آپ اس کو سفید کر رہے ہیں تو کرتے کرتے کالا گرے ہوگا، ہلکا گرے ہوتے ہوتے پھر وائٹ ہوتا ہے۔ جب بھی بے دین معاشرے میں اسلام آئے گا، انٹرفیس چلے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بلیک کو ایک دم وائٹ کر دیں۔ آج ہمارے بہت سارے دیندار اس لیے سکسیسفل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو جمپ لگواتے ہیں، کالے سے سفید ہو جاؤ، بس اوور نائٹ چینج آ جائے، ختم۔ کالے یہ تھے، آج مسلمان ہو گئے، اب تم تہجد گزار ہو جاؤ۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، گریجویلٹی کا۔ تو اس دور میں اس طرح کی چیزوں کو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ٹیم کیا گیا، پورے قوانین دیے گئے۔ سورۃ النساء پڑھیں تو اس میں نکاح کی ساری شرائط ہے، جس میں ولی کی بھی شرط ہے اور باقی بھی چیزیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ شوہر دیدہ بیوی عورتیں، ایک عورت جب ایک دفعہ شادی شدہ زندگی گزار چکی ہوتی ہے تو ان میرڈ کنواری لڑکی کی نسبت اس کی رائے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات اس میں دیکھیے کہ جو انہوں نے ان کو تبلیغ کی، یہاں تو بہت مختصر ہے، میں نے ان کا ایک اور جگہ واقعہ پڑھایا تھا، تو اس میں اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا، کچھ اس قسم کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ ابو طلحہ، اگر تم نے پوجنا ہی ہے تو اس کسان کو پوجو کہ جس نے بیج زمین میں ڈالا، پھر پانی دیا، پھر درخت آیا گا، پھر اس کو کاٹے نہیں، کچھ تو کیا نا۔ یا تم نے پوجنا تو اس بڑھئی کو پوجو کہ جس نے اس لکڑی کو تراش کر بت کی شکل ڈھالی۔ تم اس لکڑی کے بت کو ڈالتے ہو جس میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات کیے تو مجھے کئی اور باتیں یاد آ رہی ہیں کہ آج کے دور میں بھی اس طرح سے جو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کب اپنی مایوس ہوتے ہیں۔ ایک سسٹر ہے ہمارے پاس یوکے میں، تو بہت ہی ڈپریس رہتی ہیں، کہنے کو وہی ہے بت پوجنے والی، تو پریشان رہتی ہیں۔ ان سے کانورسیشن بھی آتی نہیں، ایک جگہ در سنتی ہیں، بات کھلتی ہے، دل بھی ان کا کھلتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جرات نہیں کرتی۔ تو ابھی چند ویک پہلے ان کی طرف سے میسج ملا کہ وہ بڑی پریشان ہے اور جو ان کو کام تھا وہ نہیں ملا، تو کہتی کہ آج میں نے اپنے سارے بت جا کے کچرے میں پھینک دیے، پھینک آئی ہوں کہ بت تجھے، مجھے تجھ سے آج تک تو کچھ ملا نہیں ہے۔ تو میں نے جو ان کی جن کے تھرو میں ان سے ملتی ہوں، تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے اصل وقت اب ان کے دل کو پکڑنے کا، اللہ دل کھول سکتا ہے۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیکار چیز ہے، یہ بتوں کو جو پوچھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کہانیاں لیتے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جس کو اپنے ہاتھ سے بنائیں گے آپ، اس کو پھر پوجیں گے تو کیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں واپس عمر سلیم کی کہانی، کہ اب یہ ابو طلحہ سے نکاح ان کا ہوتا ہے تو یہ کیسا وقت رہا۔ اس میں اصل میں واقعہ ماؤں کے لیے بہت بڑا، اور وہ کیا ہے، نکاح بھی، اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ بیٹا بھی ماں کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بچہ بیٹا ہے، جوان ہے، ایک تو وہ ولی بھی بن سکتا ہے ماں کا، اور نکاح بھی پڑھا سکتا ہے، باپ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر یہ سارے مولوی صاحب کدھر جائیں گے جن کو ہم نے رکھا ہی ان موقعوں کے لیے, کوئی مر جائے تو بےچارے جنازہ پڑھا دیں, نکاح پڑھے, مولویوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جب سچا اسلام ہوگا, یقین کریں. یا آپ میرے جیسے مولویوں کو درس کے لیے بلاتے ہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی جس دن ساری سوسائٹی دین پہ آ جائے گی, کوئی ضرورت ہی نہیں لمبے چوڑے واز اور درسوں کی کہ آپ کو بلائیں اور پڑھائیں. ملت اسلام کا ہر بندہ, ہر مسلمان جو ہوتا ہے نا عورت اور مرد, وہ اسلام کا اتنا مکمل نمونہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے دور میں کوئی درس و تدریس نہیں ملیں گے. یہ جیسے اب آپ, ہم آپ کو پیار سے بلا رہے ہیں کہ آئیے بچوں کی تربیت سیکھیے, اللہ کے نبی کے دور میں کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی پڑی. جب خود ہی حالات ایسے ہوتے ہیں تو لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی لوگوں کو بلا کے نہیں کہا کہ اللہ کے بندوں نمازیں پڑھا کرو. یہ تو آج کے اس دور کے تحفے ہیں نا کہ ہم جیسے لوگوں کی بھی بڑی ویلیو ہے کیونکہ دوسرے لوگ کم کرتے ہیں یہ کام. لیکن آپ دیکھیے کہ بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے, اچھا اب اس نے اب غیرت کا معاملہ سمجھا, اس کو حیا آئی, ماں نے کہا شادی کرے. ہم ایسے موضوعات پہ کیوں اس طرح بھی کاٹ طریقے سے شو آف کرتے ہیں؟ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے بڑھاپے میں تو آپ بتائیے کیا شادی انسان کی بیسک ضرورت نہیں ہے؟ تنہائی کی کمی, تنہائی ہوتی ہے, بہت کچھ ہے, تو اس میں عمل کی بات ہے. اگر کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے یا کسی کی ماں اکیلی رہتی ہے اور آپ ینگ ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ جیسے آپ اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنی ماں کے لیے بھی ڈھونڈیں. یقین کریں یہ سراسر اسلام ہے. اسلام مجرد رہنے کو, اکیلے رہنے کو, لونلی رہنے کو قطعاً پسند نہیں کرتا. یہ انتہائی غیر فطری طریقہ ہے. شادی شدہ عورت اکیلی رہے یا مرد اکیلا رہے, مرد رہے رہے, آج اب یہ تو پھر ایک دکھتی رکھ چڑھ جائے گی نا. لیکن حقیقت ہے کہ آج بچوں کی غلط تربیت میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے کہ شادی شدہ لوگ بھی الگ رہتے ہیں, ساتھ رہ کر ساتھ تعلق نہیں ہے. مرد بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں آٹھ آٹھ دس دس سال سے باہر گئے ہوئے ہیں کمانے, اور عورتیں بےچاریاں بچے پال رہی ہیں یا سسرال کی خدمت کر رہی ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. فطرت کا اصول ہے, جیسے ابھی بریک ہوئی ہم نے کھانا کھایا, ہمیں تھوڑی بھوک محسوس ہوئی, ہم نے کھانا کھا لیا, اب ہم مطمئن ہیں. اور اگر بھوک بھی لگی اور کھانا پاس بھی نہ ہو یا پاس ہے تو ملے نہ, فرسٹریشن ہوگی. صحت مند معاشرہ تب ہوگا جب ہمارا گھر ہوم سویٹ ہوم کے طور پر خوشی کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں گے ابھی کہ یہ گھرانہ کیسا ہے, آئیے ان کی ذرا کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں جو واقعی انسان کے اعصاب کو شل کر دیتی ہیں کہ کیا زندگی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ چار دن کی تو زندگی ہے ہماری, ہم اس کو کتنے غلط فیصلوں کی نظر کرتے ہیں. خوشیاں پانے کے لیے بعض دفعہ ہم دنیا کے کچھ ایسے کاموں کے کرنے کے انتظار میں اپنی زندگی ساری نکالتے ہیں. ہم اپنے بہت قریبیوں میں, میں ایسے گھر کو جانتی ہوں کہ شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے شادی کو, شادی کے کچھ سال تک میاں پاکستان میں ہی تھے, ٹھیک تھا, وہ کام تھا, بعد میں کام بگڑا تو سوچا باہر چلے جاتے ہیں, وہ اللہ کے بندے باہر گئے, آج تک وہ باہر ہیں. شاید مجھے بھولوں نہ, غلط بات نہ مجھ سے نکلے, پہلی دفعہ شادی کے مطلب امریکہ جانے کے بعد وہ شاید 10-11 سال بعد آئے, چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کے گئے تھے جو بالغ جوان بچیاں ہو گئی. اس ینگ بچی جو ان کی بیوی تھی, چھوٹی عمر کی بچی تھی, وہ بھی ساری زندگی اس نے بیچاری نے شوہر کے بغیر گزاری ہے. اب جب سے راستہ کھلا 2-3 سال 4 سال میں آگے ایک دفعہ بیٹھ گئے, یہ زندگی نہیں ہے. آپ کس ملک کی نیشنلٹی چاہتے ہیں کیا, میں ان پہ بات نہیں کر رہی لیکن جنرل بات کرتی ہوں. اگر آپ کو مجھے اپنا مستقبل پیارا ہو, اپنے بچے, ان کی بہترین تربیت, آپ درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ خوش ہیں, کچی چھت کے نیچے بھی خوش ہیں, اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو محلات میں خوش نہیں. تو یہ بھی ایک خوبصورت پیرنٹنگ کا اصول ہے کہ ریئلسٹک منصوبے بنائیں, ورنہ مسائل اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک کو حل کرتے کرتے دوسرے کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ان کی جب ابو طلحہ سے شادی ہوئی تو کیا ہوا, انہیں ابو طلحہ سے ان کا ایک بیٹا ابو عمیر نامی پیدا ہوا. چونکہ ان دونوں میاں بیوی کے اسلام لانے کے بعد ابو عمیر پہلا بچہ تھا جن کے ہاں پیدا ہوا, اس لیے وہ ابو عمیر سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے. ابو عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں ہی شدید بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اس وقت ابو طلحہ گھر پر موجود نہ تھے. صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ ابو طلحہ اس وقت مسجد نبوی میں گئے ہوئے تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہا بڑی دور اندیش اور سمجھدار خاتون تھی, انہوں نے سوچا کہ ابو طلحہ کو اچانک اطلاع دی گئی تو شاید وہ زیادہ صدمہ محسوس کریں. یہ سوچ کر ام سلیم نے بچے کو نہلایا, کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا. امیجن کریں, ایک نیک ماں اپنے حواس نہیں کھو دیتی ایسے وقتوں پہ. ام سلیم خود عالمہ دین تھی اور وہ علم دین کی روشنی میں صبر و ثبات اور استقامت کا اجر خوب جانتی تھی, اس لیے انہوں نے نہایت صبر سے کام لیتے ہوئے گھر کے دیگر افراد کو منع کر دیا کہ جب ابو طلحہ گھر میں آئے تو ان کو اس واقعے کی اطلاع نہ دیں. شام کو ابو طلحہ گھر میں آئے, ام سلیم نے شوہر کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا. خندہ پیشانی اسمائلنگ فیس. انہوں نے اپنے شوہر پر بالکل ذرا سی بھی پریشانی یا غم یا فکر کا اظہار نہ ہونے دیا. ابو طلحہ کا روزہ تھا. ام سلیم نے ان کے لیے بستر تیار کر دیا. ابو طلحہ نماز پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹ گئے. ام سلیم بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی. حسب معمول دونوں کچھ دیر باہمی گفتگو کرتے رہے. ابو طلحہ نے بچے کے بارے میں پوچھا تو ام سلیم نے کہا، اب بالکل سکون سے لیٹا ہوا ہے. جھوٹ تو نہیں بولا نا، سچ بولا. ابو طلحہ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئے. ام سلیم کی یہ بات غلط اور جھوٹ پر مبنی بھی نہ تھی. موت کے بعد انسان کو سکون تو مل ہی جاتا ہے. رات کو دونوں میاں بیوی کافی دیر تک باہمی دلچسپی کی باتوں کے ساتھ ساتھ مختلف نوع کی گفتگو کرتے رہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا کی دوران گفتگو میں یہی کوشش رہی کہ ان کے شوہر ابو طلحہ خوش رہیں، اس لیے وہ زیادہ خوشگوار گفتگو کرتی رہیں. رات کو دونوں نے صحبت بھی کی. جب صبح ہوئی اور ابو طلحہ نہا دھو کر مسجد نبوی جانے لگے تو میں سلیم ابو طلحہ سے کہنے لگی، اگر آپ کو کوئی شخص کچھ وقت کے لیے ادھار کے طور پر کوئی چیز دے اور مقررہ مدت ختم ہونے پر پھر واپس لینا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے انکار کریں گے یا خوش دلی سے اس کی چیز واپس دیں گے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز واپس کرنا ہی ہوگی، کیونکہ روکنے کا تو مجھے کسی طرح بھی حق ہے نہیں. تب عمر سلیم نے ان سے کہا، اب آپ کو اپنے بیٹے ابو عمیر کے بارے میں صبر کرنا چاہیے، وہ اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں. یہ سن کر ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور غمزدہ اور ناراض سے ہو گئے. یہ امر فطری تھا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عمر سلیم سے کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے ہی اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ام سلیم مسلطن خاموش رہیں. پھر ابو طلحہ اٹھے، بچے کی لاش کو دیکھا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلے گئے. نماز سے فارغ ہو کر ابو طلحہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا. ابو طلحہ نے ساتھ ساتھ رات کو صحبت کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کو بتا دیا. آپ نے ام سلیم کے صبر و تحمل، فراست و دانش مندی اور رضا الہی پر رضامند ہونے کے حوالے سے ان کی تعریف فرمائی اور کہا اور فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی صحبت کو تم دونوں کے لیے بابرکت ثابت فرمائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ابو عمیر کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک انصاری صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کی دعا کی برکت اور تاثیر اس طرح دیکھی کہ اس رات کے حمل کے بعد میں عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے، جن کے بعد میں 9 بچے ہوئے اور ان سب نے قرآن کریم حفظ کیا. Can anyone imagine? ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اس طرح آزمایا جائے تو سوچ بھی سکتا؟ ہم تو جب تک سارے دن کی باتیں شوہر کے کانوں میں نہ ڈال دیں ہمیں کھانا رکھنا نہیں آتا ٹیبل پہ. بعض بیویاں تو یہ سوچتی ہیں کہ شوہروں سے بات کرنے میں نہ غیبت نہ چگلی ہے اور نہ سرسرا ہے، ہر چیز شوہر سے شیئر کرتی ہیں اور صبر چنی ہے. اور کون آنے کا انتظار کرتا؟ ٹیکس تو پہلے چلا جانا تھا. دیکھیے یہ بات کہنی بہت آسان ہے، پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں نا، زبان کانپتی ہے اور انسان کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ یہ کیسی صبر والی عورتیں تھیں. آج ہم اپنے اندر یہ تھوڑا دلا پن نکال دیں، شوہروں کی خوشی کا ذریعہ بن جائے. دیکھیے آج بھی وہی عورتوں انہی عورتوں کے مرد خوش رہتے ہیں جن میں صبر ہوتا ہے. ہم آفس سے نکلنے سے لے کے گھر آنے کے بیچ میں 3-4 قسم کے الٹ پلٹ میسج دے چکے ہوتے ہیں، اب نہیں ہے، اب ہے، اب مل گئی، اب آ جائیں، اب رہنے دیں، چلے اب موڑ لیں، اب کر لیں. اور بعض وقت تو مردوں کو اس طرح ہم کولو کا بیل بنا لیتے ہیں کہ اللہ کی بندی ایک بات بتاؤ، کروں کہ نہ کروں. ہمارا یہ حال ہے، بے صبرا پن، چلبلا پن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے تو ہائپر ہو کے اچھلتے کودتے ہیں، ہماری حرکتیں بھی کچھ کم نہیں ہوتی. صبر، تحمل. اور دیکھیے یہ کس کو آئے گا جو نیک ہوگا. جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، جس نے یہ صدمہ پھیلیا. دیکھیے اگر ابو طلحہ کا بیٹا تھا تو ان کا بھی تو بیٹا تھا نا، کردار ہے. تعلیم دکھی کہیں آپ کو؟ ڈگری دکھی؟ कहीं आपको इनका कोई ऑनर्स करना दिखा? अंदर एक औरत क्या है? मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ माओं की तरबियत कर दी जाए तो बच्चों के सारे स्कूल बंद कर दें। माँ बच्चे को सब कुछ सिखा लेती है। हजरत उमर का एक कॉल मैंने शायद सुनाया था आपको भी कि नहीं, कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। ये हकीकत है। और जो माएं खुद चलती फिरती कुरान हो, आज बच्चों के मसले, बल्कि आप ही में से किसी की शेयरिंग, उन्होंने कहा कि जब मैं पहले दिन इस कोर्स के लिए बुलाई गई तो मैं घर से जा रही थी, बल्कि मैं नहीं कहती, आप अस्मा आपने कहा थी ये बात, क्या कह रही थी आप, ऊंची सुनाए ताकि शायद आपकी बहनों के भी दिल की यही बात हो। जी जी यानी ये मुझे कहने लगी कि जब मैं पहले दिन आप ये कोर्स के लिए बुलाई गई तो मैं आते हुए घर से सोच रही थी ये क्यों हमें बता रही है, ये बच्चों को कुछ बताएं, हम तो ठीक है, यानी ये बार बार हमें क्यों कहते हैं कि कैसे बच्चे पालो, तो इनको तो ये चाहिए कि कोई ऐसा कोर्स कराएं जिसमें बच्चों को बुला के कहे कि तुम अच्छे बच्चे बनो, कि मैं इनको अपनी कोई गलती नहीं नजर आ रही थी कि मैं तो बहुत ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर बाद में वापसी पे क्या हुआ कि इनको लगा कि शायद सारी बातें मेरे लिए थी ना। और मुझे ये भी पता है कि आपका बेटा आज फजर पढ़ने मस्जिद गया था। कैन यू बिलीव, यंग बच्चा, और जो मतलब खुद ना भी अगर जाने के आदी हो और वो बच्चा ना सिर्फ जाए बल्कि साथ किसी को लेकर जाए, तो याद रखे मोहब्बत फातह आलम। जिस बंदे से आपको कोई गिला ना, लोग कहते हैं उसको छोड़ दो, मैं कहती हूँ आप उससे बेलॉस टूट के प्यार करना शुरू कर दो। ये हमने अपनी सर्द मोहरियों से अपने घरों के माहौल खराब किए हुए। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आग दिखाएं तो मोम पिघलती है ना, मोमबत्ती कैसे मेल्ट होती है, इंसान मोहब्बत से पिघलता है। बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने आ जाए, जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपको मारने आया है, आप आगे से उसको स्माइल दे के हक दें, गले लगाएं, बैठो खाना खाओ फिर लड़ना, बैठो चाय पी लो फिर लड़ना, आप देखें आप उस बंदे को बिल्कुल डिजोल्व कर देंगी और अंदर से एक नया खूबसूरत इंसान आएगा। मैं सोचती हूँ कि अगर ये बातें हम बचपन से अपनी बच्चियों को सिखाएं, कभी को घर ना टूटे। खुदा ना खास्ता किसी की किसी फिरौन से तो नहीं शादी हुई ना, फिरौन तो बहुत बड़ा ताबूत था, बीबी आसिया ने भी उनके साथ टकराव ले लिया था ना। हमारे मर्द कोई ऐसे बुरे नहीं है, ये हमने बना दिया उनको, और हमारे बच्चे तो फिर बच्चे भी हमारे ही हैं। सिर्फ प्यार करना सीखें और उसका इजहार करना सीखें। अच्छा प्यार हम सब करते हैं, इजहार नहीं करते। ये बार बार जो कहती ना मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, ये गलत कह रही है। प्यार जी पहले भी करती थी, इजहार नहीं करना आता। हमारा हाल ये कि बच्चों से प्यार का इजहार भी डांट के ही करते हैं। 100 दफा कहे तुम्हें, अब प्यार से कह रहे हैं ना कि सर्दी है स्वेटर पहन के जाओ, जैकेट पहन के जाओ, कहना ऐसे रंग में कि उसको लगेगा कि माँ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें एक नई जिंदगी दे जिसमें हम अपनी कमियों को पूरा कर सके। अभी नहीं की चंद बातें और भी हैं। सही बुखारी में हजरत अतिया से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने हम यानी सहाबियात से बैत लेते वक्त यह अहद लिया था कि हम किसी की मौत पर नौहा और मातम यानी हाल बेहाल होकर रोने पीटने से बाज रहेंगी, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। इस अहद को जिन 5 औरतों ने पूरा किया, इनमें से एक नाम उम्मे सुलैम का भी है। और आपको पता है कि जिस दौर की ये कहानी है, उस दौर में तो औरतें मातम करने को रस्मन इस तरह से लटका लेती थी जैसे कई कई दिन हमारे यहाँ शादी की रस्में लटकती रहती है ना, इस तरह ये मातम की रस्में रखती थी। उसके गले मिले रोए, उसको कहानियां सुनाई, मरसिए पड़े, तो इन्होंने उस वक्त में सब्र किया। मसाइब अलाम में सब्र तहम्मुल, फहमो दानिश मंदी और अल्लाह की रजा पर राजी रहने की यह अजीब दिल नवाज मिसाल है। मुसलमानों की तारीख में औरतों में ऐसे सब्र तहम्मुल की मिसाल बहुत कम मिलेगी। इन्हीं अबू तलहा और उम्मे सुलैम के दीनी जज्बे के बारे में एक और ईमान अफरोज वाकया भी है, ہو گیا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بھوک اور پریشانی کی حالت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ سے کھانے کے بارے میں درخواست گزار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے ہاں سے پتہ کرایا تو سب کی طرف سے یہی جواب آیا کہ آج ہم فاقے سے ہیں، یعنی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. کتنے گھر تھے اللہ کے نبی کے؟ آپ کو تک ایک وقت میں 9 گھر بھی رہے ہیں. ہر گھر سے یہ پتا چلا کہ آج ہمارے ہاں فاقہ ہے. ذرا یہ جملہ تو نوٹ کریں. عموماً ہم کہتے ہیں آج کیا پکایا ہے، آج دال پکی، آج پھری پائے پکے ہیں، تو ایک دن یہ کہہ دیں آج ہمارے گھر فاقہ ہے. کتنا انہونا جملہ ہے ہمارے لیے. ہمیں تو اپنے بچوں کے آنسو جو ہے وہ ایسے رلاتے ہیں کہ ہائے آج کچھ پکا ہی نہیں، چار چیزیں پکی پڑی ہیں فریج میں یا اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں آج کچھ تازہ کھانا ہی نہیں پکا. اللہ اکبر، ہر گھر میں فاقہ تھا. پھر آپ نے مجلس میں موجود تمام صحابہ پر نظر ڈالی اور انہیں مخاطب کر کے فرمائے، کون ہے جو آج اللہ کے اس بندے کو اپنا مہمان بنائے گا؟ آپ کا ارشاد گرامی سن کر ابو طلحہ فوراً کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے اس بندے کو میں اپنا مہمان بناؤں گا. یہ کہہ کر انہوں نے آپ سے اجازت لی اور مہمان کو لے کر گھر آ گئے. گھر میں آ کر اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا، اے نیک بخت، کھانے کو کچھ ملے گا؟ انہوں نے کہا، واللہ ہی بچوں کے کھانے کے سوا گھر میں اور کچھ نہیں. ابو طلحہ نے کہا، کوئی بات نہیں، تم بچوں کو بہلا کر سلا دو، ان کے سونے کے بعد ہم ان کا کھانا ہی مہمان کے آگے رکھ دیں گے. یہ بڑا بابرکت مہمان ہے جسے اللہ کے رسول نے میرے ہمراہ روانہ کیا ہے. کھانا تھوڑا ہے جو شاید مہمان کے لیے ہی کفایت کرے گا، اس لیے جب میں مہمان کے آگے کھانا رکھنے لگوں گا تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. اندھیرے میں مہمان کھانا کھاتا رہے گا جبکہ میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا. مہمان یہی سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اس ترکیب کے مطابق عمل کیا اور مہمان کو کھانا کھلا کر بچوں سمیت رات فاقے میں گزار دی. اگلے روز جب صبح ہوئی، ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ کی زبان مبارک پر وحی کے ذریعے سے قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا یہ حصہ جاری تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگی کا عالم ہو. یا تلاوت فرما کر آپ نے ابو طلحہ کو مخاطب کیا کہ ابو طلحہ، گزشتہ رات کو مہمان کے ساتھ تم لوگوں نے جو حسن سلوک کیا وہ اللہ کو بہت پسند آیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے پتا چل گیا کہ آج اس مہمان کے ساتھ یہ بات اپنے اوپر لیں. ہم خود سوچیں، آج کی مائیں ایسی ہیں، شوہر ایسے حالات میں ساتھ مہمان بھی لے آئے جبکہ وہ گھر میں کچھ کھانا ہی نہیں لائے، جاب لیس میاں اپنے ساتھ مہمان تو لا کے دیکھے، جو اس کی سلواتے ہم اس کو سنائے کہ اب میں تمہارے لیے تو کرتی تھی، اب اس کے لیے کروں، اور میں تھک گئی، اور میں کیا کروں، اور میں کہاں سے کروں. آپ بتائیے، کیا ایسی نیک ماؤں کا اثر بچوں میں نہیں جائے گا؟ کیا واقعی یہ بچے پھر حقیقت میں وہ بچے نہیں بنیں گے کہ جنہوں نے پھر انسانیت کے لیے چینجز، انسانیت کے لیے کتنی خیر پیدا کر دی تھی؟ اور آج یہ کردار پیدا ہو گیا تو باقی کام آسان ہے. سب سکول، اتنے ماڈ اسکاٹ سکولوں کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. سیدھی سیدھی مائیں، آپ کہتے ہیں کون ٹیچرز ہوں، اس کا کرائیٹیرین کیا ہے، کتنی ڈگریاں کی ہوں. ہم کسی کو بھی ٹیچر رکھنا چاہیں تو لیں تو کتنا کچھ دیکھیں. دور نبی کی جو مائیں تھیں نا، ان کو اگر آپ حالات پہ لا کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں کیا تھا؟ یہ صبر اور استقلال تھا. میں سوچتی ہوں کہ آج اگر سچا اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے نا، تو آج کے معاشروں کو درپیش سارے مسائل جو تھے وہ حل ہو جائیں. آج قومیں تو چھوڑیے، جو آپ کہہ لیجئے کہ ملکی سطح پہ جو حکومت کے اوپر پریشر ہے اور حکومت جو کچھ کر کرا کے اپنے لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے، اگر ہم ماؤں کو نیک تربیت دے دیں اور اچھی عورتیں مائیں بن جائیں، آپ یقین کریں کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ امت کے حالات بدلنے میں. آپ اس واقعے کو سن کر کیا کہیں گے اپنے بارے میں؟ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
کوئی بات ہے کہ انسان ٹائم کو کہتے ہو کہ واپس جائے، you can't turn time back. And that's all.
جی بالکل دیکھیے کہ ہم وقت تو واپس نہیں لے کے آ سکتے لیکن ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کنفیس تو کر سکتے ہیں نا ہم ان کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے غلطی کی وی آر مسٹیکن قصور ہمارا تھا بعض دفعہ انگلی ہم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں لیکن وہ انگلی جو ہے ہم اگر اپنی طرف اٹھائیں تو ہمیں اپنی بہت ساری غلطیاں دکھیں اور اٹس ناٹ ٹو لیٹ یہ جو ہم فرفن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی تعریفوں کے گن گاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں ان کو بتائیں کہ یس وی آر ہیومن اور ہمیں نہیں پتا تھا اور قرآن میں آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال موجود ہے انہوں نے کہا یس میں نے کیا تھا یہ کام لیکن میں اس وقت جاہل تھا نہ سمجھتا نہیں پتا تھا تو آپ جب یقین آپ مان جائیں گے نا تو آپ کے بچے آپ کو کبھی نہیں منوائیں گے پھر وہ بلکہ آپ کے ساتھ اور اینگل سے سوچیں گے کہ نہیں ماما ایسے نہیں کہ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا تو اس کی وجہ سے گڑبڑا ایک اور چیز بھی اپنے لیے بھی نوٹ کر لیجئے کبھی اپنے بچوں کو تانے نہ دیں ہم نے تمہارے لیے کیا کیا تمہیں کیا کیا دیکھیے اگر آپ نے کیا تو آپ نے اپنی ممتا کے جذبے سے مجبور ہو کے کیا آپ نے اپنا فرض پورا کیا بچوں بیچاروں کے سر پہ اس بات کا کیا روب ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر خیر ہوگی ہم اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں لیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا پھر اور آپ دیکھیے اس میں مہمان نوازی کی اہمیت بھی دکھ رہی ہے پھر اسی طرح سے اس میں ایک اور چیز ہے کہ عربوں کا کلچر کیا تھا کہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے آپ کہتے کہ اگر مہمان آئے تو گھر والا ساتھ نہ کھائے تو کیا سمجھتے تھے کہ یا تو دشمنی کے ارادے سے آیا یا کوئی بری خبر لے کر آیا اس لیے مہمان کو بھی کھانا پڑتا تھا ورنہ اس کے بارے میں بدگمانی تھی آج ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہم بعد میں کھائیں گے یا کیا کہتے ہیں ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں آپ کھائیں یعنی آپ بھوکے آئے ہیں کھا لیں ہم نے تو کبھی نہیں کھایا ایون ہر دن یہی ہوتا ہے کہیں بھی جائیں نا تو گھر والے سے میرا دل ہوتا ہے بیٹھے یہی تو وقت ہوتا ہے بیٹھے بات کر رہے ہوتے نہیں آپ کھائیں ہم بعد میں کھائیں گے اور برا لگتا ہے کہ ہم کھائیں اور آپ ہمیں دیکھیں آپ کھا رہے ہوں گے تو ہمیں تو نہیں دیکھیں گے تو آپ یہ عمل اپنائیے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے اور اس کو شک بھی تو نہ ہو نا کہ اندر کوئی گڑبڑ ڈالی ہوئی ہے تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں لیکن کھانا ساتھ کھایا کرے بعد میں تو پھر عورتیں کام میں لگ جاتی ہیں تو ورنہ یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے جی اور کوئی بات میں ہی پڑھتی جاؤں جی آپ تھوڑا سا اونچی بولیں تاکہ آن لائن کے ساتھی بھی ہمارے انجوائے کریں آپ ان کو دیں وہ مائک ہے آپ کو ملا نا فون شاید اس کو مشین کو کل سمجھایا اندر سے کھلتا ہے پہلے اندر سے کھلے بالکل بس وہی بات ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ بات کوئی نہیں ہم یعنی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے بہت اللہ کا شکر ہے کہ کلچرلی بھی آپ دیکھیں تو ہم جو پاکستانی انڈین کلچر کے لوگ ہیں ہمارے اندر ادب ہیں کل کسی سے ایسی ملاقات ہو رہی تھی تو روز ہی چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچی جو ہے وہ بڑھنے آگے جانا شروع ہوئی ہے تو آپ نے کیا چینج اس میں فیل کی یقین کرے وہ ماں ہے جو مائیں تو کبھی بھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہتی تو کہنے لگی کہ استاذہ بہت نیگیٹو چیزیں میں اس بچی میں دیکھ رہی ہوں بہت سمجھدار بچی ہے باتوں میں دعائیں یاد کرنے میں لیکن کہہ رہی جب سے وہاں سے آئی ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے عجیب یعنی میری زبان پہ نہیں آ رہی وہ باتیں جو انہوں نے مجھے کل تھوڑی سی بتائی تو میں نے کہا آپ کیسے برداشت کر رہی ہیں یہ سب کہتی نہیں کہتے ہیں تھوڑی شروع ہے نا اس کو ایسے لگ رہا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گی اور آلٹرنیٹ بھی تو کوئی نہیں ہے نا کہ کیا کریں بچے حیا ختم ہو جاتی ہے بچے کا اپنے جسم کے بارے میں، اپنی ایکسپوز کرنے کے، اپنی چیزوں، باڈی پارٹس، یعنی وہ اس طرح جیسے جانوروں والی حرکتیں نہیں. مجھے تو کل رات بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صدی، یہ جو خاص طور پہ اب ایک دو سال شروع ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جان کے کرے، ہاں ہم کریں گے، ہم گندے ہوں گے. ننگے ہونے کو تو اب یوں فیشن بنا لیا کہ کپڑے اتار کے وہ سب کو اپنا جسم دکھاتی پھرتی ہے کہ دیکھو ایسے چلتے ہیں، ایسے پھرتے ہیں. یہ وہ بچی کہ جو بڑی یعنی اچھی بچی ہے، اچھے گھر کی بچی ہے، اور ٹیچرز کے کپڑوں کی باتیں کر کے ماں کو بتاتی ہے کہ میری ٹیچر پہنتی ہے تو اس طرح اس کا جسم دکھتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. یعنی آپ خود سوچیں اتنے معصوم بچوں کے دماغوں میں جب یہ چیزیں ڈل جائیں گی تو پھر وہ بعد میں تو کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خدمت لے. ہم سب، میں کہتی ہوں کہ اس پیرنٹنگ سیمینار میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں کہ ہم ان حالات کے اوپر صرف باتیں کرنے لینا بنے. باتوں سے کیا ہوتا ہے، کوئی بڑی فرق نہیں پڑتا. ہم ان کے اندر کوئی تبدیلی لائیں. میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تو نے کسی سے تو یہ کام لینا ہی ہے نا، تو ہم سے لے لے. تو ہم سے اپنے دین کی، اپنی نسلوں کی ایسے کام لے لے کہ جس کے بعد کوئی جانے والے بات ہماری قبروں پہ بھی ٹھنڈک آئے، کوئی یاد کرے کہ بھی انہوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی تھی. ہم کتنے مسلمان ہیں ادھر، آپ دیکھیے ان ملکوں میں. چلے ہم ساری دنیا کا تو ابھی نہیں کام لے سکتے اپنے اوپر، ہم اپنی اپنی جگہوں کی تو لے سکتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد بھی کر دیا ماشاءاللہ. تو کیا ہم آگے اپنی زندگی میں اپنی اسکلس کو لگا کر آنے والی نسلوں کے لیے خیر نہیں دے سکتے؟ جہاں مسئلے آئیں گے، ابھی آپ دیکھیے کہ یہ دسمبر گزر رہا ہے، بچوں نے وہاں جا کے سیکھے. ایسے میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا کیا سیکھا؟ تو مجھے گانا سنانے لگ گئے. اب مجھے تو سر جمن نہیں آ رہا، لیکن وہ اسی طرح سے گا رہی تھی کرسمس کے گانے، سانگس، میوزک سنتی ہو بیٹا؟ سنتی ہو، گانے گاتے ہیں، گاتے گاتے ہیں، اور وہ جھوم جھوم کے مجھے سنا رہی تھی. تو جب یہ ختم ہوگا تو آگے آپ دیکھیں ایسٹر کے شروع ہو جائیں گے، وہ ختم ہوگا، ویلنٹائن شروع ہو جائے گا. اگر امریکہ میں آپ تو آپ کے بچوں کو پھر کہیں ادھر اس میں اور بھی دو تین چیزیں یاد کراتی جائیں گی. تو ہمارے بچے جن کے خالی ذہن ہیں اس پہ جب اتنا کچھ ہم لکھ دیں گے تو بتائیں کہ پھر ہم اپنی باتیں کہاں لکھیں گے. پھر ان کو عیدیں بھی بورنگ لگیں گی، پھر ان کو لگتا ہے کہ اسلام میں تو فن نہیں، اسلام تو خوش ہونے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سکھاتا. تو دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. جی خالدہ جی، جی، اور یہ اس کو اس لیے پتا ہے نا کہ آپ نے اتنا کو بتایا ہوا ہے، تو اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو وہ دل سے بھی گا لے گی. تو کتنی مشکل میں ہمارے بچے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ سن لے اور اپنی نسلوں کو ہم بچائیں. میں سوچتی ہوں چین کیسے پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا بچہ اپنا ہی بچہ لگتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اپنا بچہ اپنا ہی ہوتا ہے. ہم دوسروں کے لیے تڑپ کے دعا کر سکتے ہیں، بے چین ہو سکتے ہیں، دیٹس اٹ. لیکن جو تکلیف، جو چوٹ اپنے بچے کے دل پہ پڑتی ہے وہ تو پھر دوسروں کی نہیں پڑ سکتی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کے ایک وہ وقت آئے گا کہ جب جس کی اولاد نہیں ہے لوگ اس کو رشک سے دیکھیں گے. آج اتنی آزمائش ہے، نعمت بھی ہے، لیکن بچے پالنا اتنی بڑی آزمائش بن گئی ہے. یہ جو واقعات میں سنتی ہوں اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ امپاسبل لگ رہا ہے کہ آج کے حالات میں انسان دین سے جڑے بغیر ٹھیک نسلیں تیار کر سکے. اس آسان مطلب اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ خود پلٹو. جب مائیں باشعور ہوتی ہیں، باپ کو، ماں ٹھیک ہوتی ہے تو بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اب دیکھیے ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام دلوا دیا نا. قائل کرنا آتا ہو، صبر ہو، حوصلے اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے کام جو وہ لے لیتا. تو ایک اور کہانی پڑھ لیں کہ بس کریں، تھک گئے. کتاب تو مجھے لگتا ہے کہ پوری کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یا تو اس میں سے سلیکشن پڑھا دوں آپ کو کل. کل کا دن تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، کسی طرح ہمارا 3 بجے تک ہم اس طرح کریں. کل کوشش کریں گے کھانے کی بریک پہلے نہ لیں. آپ اپنی ساری دوستوں کو بھی ساتھ بلائیں اور بچوں کو ایک، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ساتھی کوشش کرتے ہیں اسی قرۃ العین پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے مینا بازار رکھا ہے ادھر ہی، تو اس میں اور بھی مزید کھانے، پانی، اسٹال، جو بھی کل آپ کو بتایا گیا تھا. مقصد یہ کسی بہانے سب لوگ ساتھی جمع ہوں، اور اگر اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہوگی تو وہ ان شاء اللہ قرۃ العین کو جائے گی. تو کل پھر ہم 3 بجے سے آن ورڈ جو بھی اگلا ٹائم تھوڑا ہوگا اس میں پھر تھوڑا سا آپ کے ساتھ ادھر ریلیکس رکھیں گے، لیکن صبح کی کلاس تو ایز اٹ از ہی چلے گی جیسے ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں چند ہی لوگ ہوں گے. ایسا آئیں گے صبح میں نا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور 12 بجے کا ٹائم تو آلریڈی لیٹ ہے, ورنہ ہم تھوڑا سا اس کو اور بھی آگے کر دیتے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہی روٹین صحیح رہے گی. اور جو جتنا ہم کر سکے میں یہ اب کوشش ضرور کروں گی, بلکہ آپ سب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جو بھی آپ کے پاس کوئی ایشوز ہیں, آپ کی اس بارے میں کسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, مجھے لکھ کے دے دیں. کیونکہ اس میں سٹوریز تو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایشو ایسا ہے جو آپ میں سے کسی کا ہو, وہ اس میں ابھی تک نہیں ڈسکس ہوا, تو وہ ہم ضرور کل بات کریں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کتنے پیج ہیں, تو پھر ہم اس کو پورا کریں. چھوٹا سا یہ اگلی کہانی کر لیں. چلیے, جزاک اللہ خیر. بریک بھی تو لمبی کرتے ہیں نا, ہمارا اسکیڈول 15-20 منٹ کا, تو بریک میں لٹک. لیکن یہ نیچرل ہے, مجھے ہمیشہ یہ میسج ملتا ہے کہ آدھے لوگوں نے بھی نہیں کھانا لیا, تو پھر جنہوں نے کھانا نہیں لیا وہ بےچارے آ کے یہاں آخری حصے میں پڑھیں گے تو کوئی نہیں, چلتے ہی رہیں گے کہ ہمیں کھانا نہیں ملا. تو بہرحال آئیے ایک کہانی اور پڑھتے ہیں, اور جس کو نکلنا ہوگا وہ وقت پہ نکل جائے, لیکن چند منٹ ان شاء اللہ اوپر ہوں گے. اگلی کہانی پیج نمبر 59, کہانی نمبر 9 ہے, شہید بیٹے کی مجاہد صفت ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرزمین عرب میں ایک بہت بڑے فتنہ ارتداد کا آغاز ہوا. ارتداد کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہونا, یعنی جب کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سارے معاملے ٹھیک تھے, لیکن یاد رکھی لیڈر کے ہٹتے ہی بہت سارے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ایسے وقت میں جو کچے پکے ایمان کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جھڑ جاتے ہیں. صرف وہی لوگ فرنٹ پہ رہ جاتے ہیں جن کے دل ٹھکے ہوتے ہیں دین پہ. یہ ہمیشہ ہوا, یہ ہوتا رہا. اب جب یہ موومنٹ ہوئی تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل حالات تھے. حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ابو بکر ایسے پریشان کیے گئے, یعنی 2 سال کا جو ان کا دور حکومت تھا, کہ میرے باپ تنہا رہ گئے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یعنی کشتی ڈول رہی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا کہ بغیر ملاح کے کشتی جو ہے جو سمندر میں ڈول رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پہ وہ فتنے ٹوٹتے جو میرے باپ ابو بکر پہ ٹوٹے, تو شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انہیں میں سے ایک فتنہ تھا جب مسلمان لوگ اسلام سے دور ہونے لگے. یہ فتنہ نہایت تیزی سے پھیلتا چلا گیا. نتیجتاً کچھ قبائل کے مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگ اسلام سے پیچھے ہو گئے. اہل یمامہ کا سردار مسلمہ قذاب بن مرتد اور منحرف از اسلام ہونے والوں میں تھا. بدبخت مسلمہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ہی مرتد ہو گیا, بلکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اس نے جناب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا, جس میں اس نے رسالت اور جزیرہ عرب میں شراکت کا دعویٰ کیا. کہتا تھا کہ آپ مجھے اپنی رسالت میں شریک کر لیں اور آپ کے بعد میں نبی بنوں گا, اس میں شریک کر لیں تو میں آپ کو نبی مانتا ہوں. یعنی گویا کہ نبوت کو بھی اس نے ایک قسم کا خاندانی سلسلہ سمجھا, تو اللہ کے نبی نے اس کی بات کو رد کر دیا. جواب میں اللہ کے نبی نے اسے خط لکھا جس میں آپ نے مسلمہ قذاب کو فرمایا, ہدایت کی پیروی کرنے والے شخص پر سلام ہو. اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مالک اللہ ہی ملکیت کا ہے, یعنی ملک اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے, اور آخرت میں بہتری بہرحال پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فتنہ ارتداد میں بہت تیزی آ گئی, اور مسلمہ قذاب کے پیچھے کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے. اسی دور میں سجا نام کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا, جس کے پیروکاروں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. یہ نوٹ کیجئے, برے سے برے عقائد کا حامل لیڈر ہے نا, وہ بھی اپنے پیچھے کچھ لوگ جمع کر لیتا. یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عورت تھی, پھر بھی ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اس لیے کبھی لوگوں کی بھیڑ سے متاثر نہ ہوا کریں کہ فلاں کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو حق کے ساتھ رکھے چاہے آپ تنہا رہ جائیں. مسلمہ اور سجا کا کسی ذریعے سے باہمی رابطہ ہوا. دونوں نے باہمی رضامندی سے آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انہوں نے شادی کر لی, جس سے مسلمہ کی عسکری طاقت مزید بڑھ گئی. اس کو کہتے ہیں نا الخبیثات للخبیثین, گندی سوچ رکھنے والے مرد گندی سوچ والی عورتوں کے لیے. اب ظاہر ہے دو برے لوگ ملے تو دونوں کی طاقت ڈبل ہو گئی. اب مسلمہ کذاب کے پاس تقریباً 40,000 سپاہی جمع ہو گئے تھے، یہودی اور عیسائی قبائل بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس تعداد کا یہ فتنہ اس قدر شدید تھا کہ اگر اس کا فوراً استحصال یعنی اس کو فوراً روکا نہ جاتا تو نہ صرف یہ کہ اسلامی حکومت کی بنیادوں کے گرنے کا خطرہ تھا بلکہ دین حنیف کے اثرات اور پھیلاؤ میں کمی کا خطرہ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا۔ چونکہ مسلمہ کذاب یمامہ میں قیام پذیر تھا اس لیے جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس جنگ کی طرح جھلکیاں دیکھیے اور حیران ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج میں ایک نام نہاد خاتون ام امارہ بھی تھی۔ اسی جنگ میں ان کے بیٹے حبیب یا حبیب بھی شریک جنگ ہوئے۔ حبیب جو تھے عمان سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جب انہیں جنگ کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دونوں جنگ میں ان کے بیٹے حبیب کسی طرح سے مسلمہ کذاب کے چند ساتھیوں کے ہاتھ آگے، وہ حبیب کو پکڑ کر مسلمہ کذاب کے پاس لے گئے۔ مسلمہ نے حبیب کو مرتد کرنے اور اس سے اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لیے پہلے تو زبانی طور پر بڑی ترغیب دی، لیکن انہوں نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر مسلمہ تشدد پر اترا، چنانچہ اس نے حبیب پر بہت زیادہ تشدد کیا اور طرح طرح سے اذیتیں دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ بالآخر اس نے ان کے تمام اعضاء کاٹ ڈالے جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پہلے دور میں ٹارچر کے ساتھ مارتے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے تاکہ جب مرے کوئی تو اس کی لاش کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت آئے کہ تم ایسا نہ کرو۔ امارہ کو اپنے بیٹے کی دین پر ثابت قدمی، ان پر مسلمہ کے ظلم و ستم اور بیٹے کی دردناک شہادت کے بارے میں معلوم ہوا تو پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی دین پر ثابت قدمی اور کفر سے انکار پر اللہ کے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو مسلمہ کو قتل کر کے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لوں گی یا پھر اس راہ میں میری بھی جان چلی جائے گی۔ یہ عزم کر کے امارہ مزید جوش و خروش سے لڑنے لگی۔ دوران جنگ میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے امارہ نے اس قدر دلیری سے مقابلہ کیا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے علاوہ جسم پر دیگر 11 زخم آئے۔ اگرچہ وہ شدید زخمی ہو چکی تھی لیکن ان کا عزم جوان تھا اور وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح اور بہت سے مجاہد صحابہ بھی خطہ کے خود سپہ سلار مجاہدین خالد بن ولید مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے تاک میں تھے۔ اس طرح امارہ کی نظریں بھی مسلسل مسلمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک انہیں ایک طرف گھومتا ہوا مسلمہ نظر آ ہی گیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے محافظ موجود تھے جو بڑے جوش سے مسلمہ پر حملہ کرنے والے مسلمان سپاہیوں سے نبرد آزما تھے۔ مسلمہ خود بھی اچھی طرح سے اسلحے سے لیس تھے۔ امارہ تیزی سے آگے بڑی۔ گھمسان کی جنگ، دعوت، عورت ذات، بڑھاپا، شدید زخمی جسم اور دشمن کے چاروں طرف پھیلے ہوئے سپاہیوں کی مزاحمت، یعنی ہر وہ سبب ہے کہ جس کو انسان کمزوری کا ذریعہ بنا لے۔ ان سب کے باوجود صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلاتی اور دشمن کے سپاہیوں کے حملوں سے بچتی ہوئی امارہ نے مسلمہ کو جا لیا اور وہ ایک طرف سے اس کے محافظ سپاہیوں کا گھیرا توڑ کر مسلمہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ان کا دل مسرت سے لبریز ہو چکا تھا کہ اسلام کا دشمن اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار، ان کے بیٹے کا قاتل اب ان کے سامنے تھا۔ وہ مسلمہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور تلوار سے اس پر بھرپور وار کرنے ہی والی تھی کہ ایک ساتھ دو تلواریں مسلمہ پر پڑی جنہوں نے اسے کاٹ کر رکھ دیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ انہوں نے زمین پر گرے ہوئے مسلمہ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر کہ وہ جہنم رسید ہو چکا ہے بہت خوش ہوئی۔ وہ اس وقت پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس وقت وہ اس پہلو سے بالکل بے پرواہ ہو گئی کہ مسلمہ کی فوج کے سپاہی ارد گرد تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بدبخت ان کو اپنی تلوار یا نیزے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جذبہ محض بیٹے کے سے نہ تھا بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے اسلام سے پھرنے کے نتیجے میں ابھرا۔ ترجیحی طور پر فتنہ ارتداد ہی ان کے نزدیک سبب نفرت تھا۔ امارہ نے ان حملہ آوروں کی طرف نظر ڈالی، ان میں ان کے فرزند عبداللہ بھی تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا تم نے اسے قتل کیا؟ عبداللہ نے جواب دیا، اما جان اس پر ایک تلوار میری پڑی ہے، دوسری وحشی کی جو کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ امارہ یہ سن کر بہت خوش اور جھوٹے نبوت کے دعویدار جو تھے اللہ کے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن مسلمہ کذاب کے خاطر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس طرح ارتداد کا یہ فتنہ ختم ہو۔ ہو گیا. کیا سیکھا آپ نے؟ میرا لیک چوہا نہیں مار سکتے, کاکروچ آ جائے گھر میں تو ہم اس پہ پریشان ہیں. اب آپ اپنی تصور میں ذرا ایک کردار بنائیے نا. ابھی جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہیں ماؤں کی, اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتی تھیں, صبر کرتی تھیں, بہادر تھیں اور تبلیغ کرنی کو آتی تھی, کو جنگ کے اندر بھیجتی تھی تو اچھی اچھی بات کہہ کر بھیجتی تھی اور سچ سکھاتی تھی. بیٹے کی اگر میں مستوں ہیں تو انہوں نے بیٹے کو اس پہ ڈانٹا کہ تم نے سنی سنی باتیں آگے کیوں کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی الگ, خود بھی ایکٹیو اور بچوں کو بھی بالکل اتنا سے وہ لے کے چلنے والی تھی کہ جس کے ساتھ ان کے بچے بھی دنیا میں خیر ڈال سکیں. اب آج اس کے کمپیریزن ایک ماڈرن ماں کو لے کے آئیے تو آپ کو وہ ساری وجوہات یہیں سے دکھ جائیں گی جو ہمیں آج اپنے بچوں میں نہیں دکھتی. تو جزاک اللہ خیر. کوئی سوال یا کوئی بات نہ چاہیں تو کر لیجیے, نہیں تو پھر ہم یہاں رکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم 12 بجے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و توب علینا انک الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوری ہے ماں کی چھوٹی, وہ آپ کے لیے پلے کر جاتے ہوئے دی ہوں گی بچپن میں, تو اسی میں سے ایک لوری ہے یہ.
جزاک اللہ خیر. کسی بات جزا جی الحمد للہ, اور ماشاء اللہ آپ سب لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا, بہت سارے اپنے لیے ماشاء اللہ اور بھی زیادہ سیکھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. دس سیریز ہیز گیون ا لاٹ آف علم اینڈ انجوائنگ اٹ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ بات ہے نا کہ جب بھی ہمیں کوئی بات اپنی یا تو اصلاح کی ملے, اور اگر ابھی وقت نہیں آیا تو اس سے پہلے بات سمجھ آ جائے اس سے بڑھ کے اور کیا اچھی بات ہے. جب تک ہماری سانس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بہتر کرنے کی توفیق دے رہے ہیں, تذکیہ کے موقع دے رہے ہیں الحمد للہ. تو کیا بات لے کر جا رہے ہیں آج کے لیسن سے؟ ایک بات لکھی جلدی سے جی. آج کے پورے لیسن, آج کی پوری کلاس سے, پورے سیشن سے ہم کیا چیز لے کر جا رہے ہیں اپنے عمل کے لیے؟ جلدی سے لکھیں. اسٹل ناٹ لیٹ. بالکل صحیح بات ہے, اسٹل ناٹ لیٹ. اور آپ دیکھیں کہ جو انسان ہمیشہ چینجز کر سکتا ہے, صبر حکمت سیکھنا ہے, سیکھ کے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, صبر رکھنا ہے اور رائٹ. مگر کہاں کہاں صبر کرنا ہے, یعنی کہ کس فیلڈ میں یا اسپیسیفکلی کن چیزوں میں ہم نے صبر کرنا ہے؟ اسپیشل کانگریس ٹو جسٹس جویریا اینڈ ادرز امپلیمنٹڈ سو سون. بالکل ماشاء اللہ. سچ کا ساتھ دینا ہے اور صبر کہاں کرنا ہے, یعنی کہ کہاں صبر کرنا ہے اسپیسیفکلی, کیا سوچ کے جا رہے ہیں ہم؟ غلطی پہ ٹوکنے میں, یعنی اپنے رویوں میں بہت کنٹرول لے کر آنا ہے نا. وہی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا سوچتے ہیں تو ہماری اپنی کتنی زیادہ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنا اپنے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے کہ نہیں. مطلب اس سے پہلے تو ہم نے اس طرح نہیں سوچا, لیکن اب جب دوسروں کو سکھانے کی باری آتی ہے تو اس میں پھر اپنا بہت اچھا محاسبہ اور جائزہ ہوتا ہے. تربیت آف کڈس, اس میں صبر کرنا ہے, بالکل صحیح, یعنی کہ پیار سے کرنا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کی بات نہیں کرنی ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور ام سلیم سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہیں آپ, بہت اچھی بات ہے. اور صبر بچوں کی تربیت میں رکھنا ہے, اسپیشلی ناٹ ٹو ہیراس ہسبینڈز وتھ کڈس ایشوز بٹ ٹو شیئر وتھ حکمت. بالکل صحیح, حکمت بہت ضروری ہے اور جلدی نہیں کرنی. استاذہ جی اپنی دعا ہمیں ضرور یاد رکھیں ہم سب کو ان شاء اللہ. اور ریئلی ایسا دل چاہتا ہے کہ ام سلیم دل کران ہو جیسی وائف بن جائیں, تو بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. اور جہاں ہماری کمیاں تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کریں گے, ون اسٹیپ دین دی ادر, تو ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی. سختی نہیں کرنی, سارا ٹائم وقت دیکھ کر بات کرنی چاہیے ہے. اور وہی چیز کہ اگر ہمارے رویوں میں اعتدال آ جائے, درمیانہ رویہ آ جائے, نہ تو یہ کہ ہم بہت ہر وقت چیز پہ چلاتے رہیں, ڈانٹ کے ہی بات کریں اور ہم یہی کہیں کہ نہیں ان کے اوپر تو اثر ہی ڈانٹ کر ہی ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم صرف پیار ہی سے بس لینینسی شو کرتے رہے, محبت ہی شو کرتے رہے, وہ بھی افیکٹو نہیں رہے گی. ایک درمیان روی کے ساتھ سب کچھ صحیح رہتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیر. یہیں پر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور یہ کہ انشاءاللہ کل ہماری جو اس پورے اس ویک کی لاسٹ ٹاسک ہے, تو آپ لوگ سب کل بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.